احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سورۃ الانبیاء 17th پارہ آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ تعالی 112 تک آج ہم سورہ کو مکمل کریں گے. آج کی آیات جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایٹیکیٹس پتہ چلیں گے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. پیغمبروں کی دعائیں ہیں اس حصے میں, پیغمبروں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اور پھر چونکہ سورہ انبیاء ہے, ظاہر ہے انبیاء کی باتیں ہوں گی, اور یہ تقریباً آیت 91 تک یہ ساری باتیں چلیں گی, نبیوں کی یا حضرت مریم کی بات آتی ہے اینڈ میں. اس کے بعد انہی ساری آیات کا ایک خلاصہ ہے اور پھر اینڈنگ ہے اس سورت کی, جس میں سمجھ لیں کنکلوڈ کیا گیا ساری سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آتی ہے اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام کی بات. اس سے پہلے ہم نے کس کا قصہ پڑھا تھا؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. دونوں شکر کی انتہا کو پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں کی تھیں, دونوں انتہائی شکر گزار تھے, یعنی شکر کی ایک مثال تھے. اور اب آ رہی ہے صبر کی ایک مثال, جو تھے ہی سراپا صبر, اور وہ کون ہے؟ ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت مالدار تھے, ان کے پاس بہت کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا, لیکن ان کا جب امتحان آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ ان کی فیملی ساری مر گئی, مال ختم ہو گیا, کوئی چیز ہاتھ میں باقی نہیں. اور واقعی سچ بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے, پھر نیک لوگوں کا, پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا, پھر ان سے کم درجے والوں کا. یعنی سب کا امتحان ان کے دین کے انداز سے ہوتا ہے. اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوتے تو امتحان بھی سخت ترین ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا لیا. یعنی ایوب علیہ السلام کی تو بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اتنی کھیتیاں, باغات, اولاد, بیویاں, لونڈیاں, جائیدادیں, مال و متاع, اور قسم قسم کے جانور, اور بہت کچھ دیا ہوا تھا. اور جب آزمائش آئی تو یعنی سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ. اور حتیٰ کہ یہ ایک تو ہوتی ہے نا کہ سب چیزیں ختم ہو جانا, فیملی بھی ختم ہو گئی, مال بھی ختم ہو گیا, اس سے بھی بڑھ کے کیا بات ہے کہ جسم میں بھی ایسی ایک سکن ڈیزیز ہو گئی, اور دل اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ نہیں محفوظ رہا. اور یہاں تک کہ آس پاس والے کراہت کرنے لگے اور شہر کے ایک ویران کونے میں جا کے آپ کو پھینکا, اور سوائے آپ کی ایک بیوی کے کوئی پاس نہیں تھا. سب نے اس مصیبت کے وقت جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیا تھا. وہی ایک تھیں جو خدمت وغیرہ کرتی تھیں. تب انہوں نے جس وقت ان کی یہ حالت آئی تھی نا, تو آپ سوچیں کہ اللہ کے ذکر میں اور بھی بڑھ گئے, سبحان اللہ. یعنی سب سے بڑی بات, دیکھو اچھے حالات میں تو لوگ پھر بھی اللہ کا ذکر کر ہی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً اس کے ذہن میں کیا بات شیطان ڈالتا ہے کہ کیا فائدہ پھر یہ سارے ذکر کرنے کا, اگر اتنی ہی نیک ہو تو پھر یہ ساری مصیبت کیوں آئی, اللہ نے پھر کیوں تمہارے پر ایسا کیا, کیوں تمہارے ساتھ یہ ہوا. یعنی پھر وہ مطلب جیسے اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ پھر کرنے کا فائدہ کیا تھا اگر یہی ہونا تھا. اللہ نے اتنا نعوذ باللہ کے خیال نہیں کیا کہ اتنی میرا ذکر کرنے والی اور میرے اوپر یہ مصیبت ڈال دی. باقی دنیا تو اچھی بھلی گھوم رہی ہے, وہ تو کچھ کرتے بھی نہیں اور دیکھو اچھے بھلے, اور میرے اوپر یہ آنا تھا. لیکن سبحان اللہ, اللہ کے نبیوں کے یہاں پہ قصے کہانی کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کہانیاں سنا سنا کے اللہ تعالیٰ کو ہمارا دل بہلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ سب عبث سے پاک ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کن حالات میں ہمیں کیسا رہنا ہے. کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو دیکھیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے اللہ کے ذکر میں، کہنے لگے اے رب، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے، مجھے مال دیا، اولاد دی. اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کے میرے دل کو ان فکروں سے ہی پاک کر دیا. اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی حائل ہی نہیں. میں نے اس وقت پھر بھی کوئی چیز یعنی ذہن کے اندر آ جاتی ہوگی یا کچھ ہے، پھر بھی لیکن میں تیرا ذکر کرنے والا تھا، اور اب تو نے مجھے ویسے ہی فارغ کر دیا. دیکھے سوچ کا ڈفرینس، دیکھے ہماری سوچ، اور دیکھے سبحان اللہ، پیغمبر بھی تو انسان ہی تھے نا، تکلیف تو ان کو بھی تو ہوتی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی سپر نیچرل چیز تھے اور بیماری آئی تو ان کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا، ایسا تو نہیں تھا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پہ بڑا حسد کرتا. اللہ اکبر، یعنی تو نے میرے اوپر کتنا مہربان ہے، تو نے میرے دل کو ساری چیزوں سے ہی فارغ کر دیا اللہ، کہ مجھے کوئی چیز کی مشغولیت ہی نہیں رہی اور میں اور زیادہ تیرا ذکر کر سکتا ہوں اب. یا رب، اللہ اکبر. اور ہم اگر بستر پہ پڑے ہوں، اللہ معاف کرے، کبھی کسی کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ بستر پہ چار دن پڑنا پڑے، تو اور ہی گلے شکوے ہو جاتے ہیں، اللہ دیکھ میں تو یہ کرتی تھی اور اب تو نے مجھے ایسے کر دیا اور یہ ہو گیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا جل بھن گیا. اللہ اکبر. اور یہ بھی ان کی دعاؤں میں یہ بھی بات آتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے تو ان کی باتوں میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تو نے جب مجھے اولاد دی تھی، اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، تو جانتا ہے اس وقت بھی میں نے کبھی غرور نہیں کیا تھا، کبھی ظلم نہیں کیا تھا. اور جب میرے پروردگار تجھ پہ روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا تھا، اور میں اپنے نفس کو ڈانٹتا تھا کہ تو اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا کہ تو مطلب ہے کہ تو سوتا رہے اور وہ بس آرام ہی کرتا رہے، اور تیری رضا کی خاطر یا اللہ میں رات کو بھی آرام کو چھوڑ دیتا تھا. اور ابن ابی حاتم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس طرح رہے. 18 سال، اللہ اکبر. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، چار دن نہیں، 18 سال. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 18 دن بھی اگر ہم لیٹ جائیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو گیا اور کیا ہمارے ساتھ اللہ نے کر دیا. اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے پڑ گئے تھے، سارا گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھی اور اسکن رہ گئی تھی، اور مٹی میں پڑے رہتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو آپ سے ٹال دے؟ فرمانے لگے، سنو، 70 سال تک اللہ نے مجھے صحت اور عافیت میں رکھا، تو اگر 70 سال تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی کم ہے. اس پہ بیوی کانپ گئی، وہ شہر جاتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور جو ملتا تھا وہ لا کے ان کو کھلاتی تھی. تو ان کے دو دوست تھے ایوب علیہ السلام کے، وہ فلسطین میں رہتے تھے، تو ان کو جا کے وہاں پہ شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست تو بڑی مصیبت میں ہے، جاؤ اس سے لیا جا کے اس کی خبر لو اور کچھ شراب ساتھ لے جاؤ، اس کو پلا دینا تاکہ اس کو شفا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھیں کس کس طرح کی آزمائش ہے. جب سخت حالات آتے ہیں نا تو ایسے ٹیسٹ بہت آتے ہیں. تو وہ دونوں آیا ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھ کے وہ تو آنسو بہانے لگے، بل بلا کے رونے لگے، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ شاید ایسا کرتے ہوں گے کہ کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کی یہ حالت ہو گئی. یعنی سبحان اللہ، جب ایسے انسان کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آتی نا، جو آنے والے ہوتے ہیں یا جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ اتنی تکلیف دہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ آپ نا اصل میں آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا ظاہر باطن کچھ اور ہو، کچھ اور دکھاتے ہو لوگوں کو اور اندر آپ کے کچھ اور ہو. تو فرمانے لگے، میرے رب نے تو مجھے اس لیے اس میں مبتلا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری کرتا ہوں. وہ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دوائی لے کر آئے ہیں، آپ اس کو پی لیں، یہ شراب ہے. تو یہ سنتے ہی کہ وہ سخت غصے میں آ گئے، فرمانے لگے تمہیں شیطان نے بھیجا ہے، میرا تمہارا کھانا پینا میرے اوپر حرام ہے، اور دونوں وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی ایک دفعہ واپس آ رہی تھی کام کاج کر کے، تو شیطان ایک نا طبیب کی صورت میں جا کے ان سے ملا اور کہنے لگا تمہارا خاوند سخت تکلیف میں اور اتنے سال گزر گئے، تم ان کو سمجھاؤ فلاں قبیلے کا ایک بت ہے، اس کے اوپر ایک نظر یعنی چڑھا دیں، مکھی مار کے نا اس کے اوپر چڑھا دیں تو شفا ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں بعد میں۔ تو وہ انہوں نے جا کے ایوب علیہ السلام کے پاس جا کے یہ بتایا، تو انہوں نے فرمایا شیطان کا جادو ہے جو تجھ پہ چل گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب انسان دیکھیں دکھ تکلیف میں ہوتا ہے، کہیں سے کوئی آتا ہے آپ ایسا کریں فلاں مزار پہ جا کے آپ چادر پہ چڑھائیں گے نا، دیکھنا وہاں آپ سے کیسے اولاد ملتی، دیکھنا وہاں سے شفا۔ اور انسان اس وقت جب ایسے حالات میں ہوتا ہے جیسے بیماری ہے یا جاب کے مسئلے ہیں یا اور کوئی تنگی ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو انسان کا ایمان ایسے بعض دفعہ لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو وہ فوراً اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس میں اس تکلیف سے بس مجھے نجات مل جائے، میں اس چیز سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، بس چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کوئی بات نہیں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن دیکھیں ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ نہیں میں کروں گا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ انہی لمحات میں انسان کو آزما رہا ہوتا ہے جو ایسے کمزوری کے لمحات ہوتے ہیں، یہی تو امتحان ہوتا ہے، اسی میں شیطان آتا ہے، یہ ویک مومنٹس ہوتے ہیں انسان کے، تو ان میں ہم کیسے رہتے ہیں؟ کبھی اللہ تعالیٰ ہر مسئلے سے محفوظ رکھے، مگر کوئی مسئلہ آئے تو اس وقت ہمارا کیا ایسا ہی ایمان مضبوط رہتا ہے، یا یہ ہو جاتا ہے چلو فلاں بابے کے پاس چلیں، چلو فلاں قبر پہ چلے جائیں، چلو فلاں کے پاس کوئی عملیات ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں ہیں وہ، تو 24 گھنٹے کے اندر سارے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ ان کے پاس پتہ نہیں کیا عمل جادو کا توڑ ہے اور وہ کہتے ہیں اگر گارنٹی ہے آپ کا کام ہو جائے گا، نہیں کوئی بات نہیں ہم جا کے کرا لیتے ہیں پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے لمحات میں یاد رکھیں کبھی بھی شیطان کے اس میں نہ آئیں، وہ یہیں پہ ہی تو پکڑے گا، یہیں تو آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ عام دنوں میں تو ہم سب کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلط ہے۔ عام دنوں میں جن چیزوں کو آپ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جب خدا نہ خواستہ ایسے کوئی مسئلہ آتا ہے تو انسان انہی چیزوں کے اوپر لپکتا ہے، جب کہتا ہے بس مجھے مسئلے کا حل چاہیے بس۔ اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب ان کی بیوی اکثر ان سے کہا کرتی تھی اللہ سے دعا کریں آپ نہیں کرتے تھے، ایک دن نا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہائے اس آدمی کو تو یہ تکلیف ضرور کسی گناہ کی وجہ سے پہنچی ہوگی۔ اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکل گئی جو اب ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے کوئی ملنے کے لیے ان کے پاس آئے، لیکن ان کے جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہیں آ سکے، دور ہی کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اس کو اللہ نے اس مصیبت میں ڈالنا تھا، ضرور ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا۔ پھر لوگ ایسی بھی تو باتیں کرنے لگتے ہیں، ضرور کوئی بات ہی ہوگی، ایسے تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور ان کی بیماری کی حالت یہ تھی کہ نڈھال ہو گئے تھے، ان کی بیوی ان کا ہاتھ تھام کے لے کے جاتی تھی، پیشاب وغیرہ کے لیے بھی لے جانا پڑتا تھا ان کو، خود نہیں جا پاتے تھے۔ یا رب، دیکھو اللہ کے نبی ہیں، اور ہم اگر کسی کو ایسے کو نیک کو کسی مشکل میں دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں پھر اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں کیا اللہ نے پھر اس کے ساتھ، یہ دیکھو ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں، ہمیں برا لگنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ خیر کس کے لیے کس میں۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی آزما لیا، آزمائشوں میں ڈالا، اور بلکہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا، پھر ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو جب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی نا، پھر جب کسی نے آ کے ایسی بات کہی ان کے بارے میں کہ دیکھو ضرور یہ اس نے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا، یا کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس کا ظاہر باطن کچھ اور ہی ہوگا، جب ہی تو اس کو ایسے اس کے اندر ڈالا ہے، تو تب انہوں نے دعا کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت دعا کی تھی جب ان کے یہ جو دو لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی، یا جب بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا اس کے دو کچھ آدمیوں نے آ کے، تو تب انہوں نے دعا کی۔ بہر کیف، وہ ایوبا اور ایوب علیہ السلام کو از یاد کرو جب کیا ہوا تھا، نادا ربہ، اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی یا درو، بے شک میں چھو لیا مجھ کو تکلیف نے. اور اس کے بعد تو یہ کہنا چاہیے، اللہ میری تکلیف کو دور کر دینا، مجھے تکلیف آ گئی ہے. سب سے پہلے تو سبحان اللہ، آپ ورڈنگ پہ غور کریں، مسانیا لائٹلی سا ایسے چھو، حالانکہ تکلیف کتنی زیادہ تھی کہ کیڑے پڑ گئے ہیں، لوگ قریب نہیں آنا چاہتے، لوگوں نے اٹھا کے باہر چھوڑا ہے، شہر سے باہر جا کے رکھا ہے ان کو، کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور پھر لوگوں کی ایسی باتیں جو دل کو چھلنی کرنے والی ہیں، تکلیف پہ تکلیف ہے، پھر سب کچھ لٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، گھر والے بھی نہیں رہے ہیں، پھر فرما رہے چھو لیا مجھ کو بھی تکلیف نے. بس چھوا ہے تو صرف بیماری نہیں تھی، کتنی ساری تکلیفیں تھیں. ایک انسان اپنی زندگی میں امیجن کرے کہ ان میں سے ایک بھی کوئی تکلیف ہو جائے نا، ذرا سی بھی، تو کیا حال ہوتا ہے. اور ان کو کلیکٹیولی ساری تکلیفیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، مال کی بھی، اولاد کی، فیملی ساری، اور اپنی جسم میں بھی آ گئی، اور محتاجی الگ ہو گئی ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں میرے رب مجھے تو بس چھوا ہے تکلیف نے، اور انت ارحم الراحمین. یہ اتنی خوبصورت بات ہے یا رب، سارے رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا تو تو ہے. یعنی میری تکلیف تو بہت چھوٹی ہے، تیرا رحم تو بہت زیادہ ہے یا اللہ. تو سب جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، کوئی انسان کسی پہ رحم کرتا ہوگا یا کوئی، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب اس میں یہاں بات ہی نہیں ہے یہ کہ مجھے اس سے نجات دے، اس کو کر دے، ایسے کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے، کچھ بھی نہیں، مجھے شفا دے دے، میری ساری چیزیں مجھے واپس کر دے، بلکہ ارحم الراحمین ہے. اس کا مطلب اللہ تجھے پتا ہے، اگر تو یہی میرے لیے بیسٹ ہے، اگر یہی میرے لیے اچھا ہے تو اللہ اس کے اندر ہی رکھ دے. اگر شفا میرے لیے اچھی چیز ہے تو وہ میرے اوپر رحم ہوگا کہ تو وہ مجھے دے دے جی. بس ہمیں تو نہیں پتا نا کون سی چیز یا کس سٹیٹ میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے. تو بس ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں، یعنی تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اب اتنے سالوں سے بیمار ہیں مگر نہ کوئی شکوا اس دعا میں، نہ کوئی ایسی بات کہ اللہ میں نے کیا ایسا گناہ کر دیا جو میرے اوپر یہ آ گیا. فوراً ہماری تو زبانوں پہ یاد ہے نا، میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا، کوئی ایسی بات ہی نہیں. آج ہی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے کھول دیا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا بادل ایسے آ جاتے ہیں نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر جیسے بادل کھل جائیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم روشنی ہونے لگتی ہے. فکشفنا، کھول دیا ہم نے، ہٹا دی ہم نے جو بھی تکلیف تھی، اس کو ہر تکلیف ہٹا دی کہ ایسے ہو گئے. ایک تو فوری طور پہ بیوی ان کی کام کرنے گئی ہوئے واپس آئی ہیں، ایک نوجوان بیٹھا ہوا دیکھا تو بیوی نے کہا کہ یہاں پہ میرے شوہر تھے بیمار، محتاج، بے بس سے تھے، تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہیں، کہیں انہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا یا کیا ہو گیا ان کو؟ تب انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں ہی تو ایوب ہوں. تو کہنے لگی تو دکھی عورت سے تو مذاق کرتا ہے. فرمانے لگے نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اور یہ رنگ روپ دے دیا ہے سب، اور آپ کا سارا مال اللہ نے واپس کر دیا، اس سے بھی بڑھ کے واپس کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور اس کے گھر والے بھی اس کو واپس دے دیے. بتایا جاتا ہے کہ اور ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولاد دے دی، اور بلکہ ان کی عمر اتنی لمبی ہوئی اس کے بعد، انہوں نے اپنے پوتے اور پڑپوتے اور سم اوور 100 ایئرز ان کی لائف تھی، تو اللہ نے وہ بھی دے دیے گھر والے بھی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مانند ان کے ساتھ، یعنی اور بھی ان کی فیملی اتنی بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں صحیح کر دیں تو جتنا پہلے تھا اس سے بھی بڑھ کے لوٹایا، اور اللہ جو چاہے عطا فرما دے. تو ویسے تو ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے، کبھی آزمائش امتحان کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. ہاں یہ الگ بات ہے، ایسے حالات آ جائیں
تو پھر انسان پیچھے نہ ہٹے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ وہ ان کی تمنا ہوتی ہے, ہاں ایسے حالات آئیں نا پھر اچھا ہو, مسلمان تبھی جاگیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ کبھی اپنے لیے شر نہ مانگو, کبھی نہ شر مانگو, اللہ سے دعا کرو اللہ تو ہمیں ایسے ہی ہدایت دے دے, اللہ نرمی سے ہدایت دے دے, اللہ کوئی ایسے حالات نہ ہمارے اوپر لے کر آنا, کیونکہ اللہ جب جگاتا ہے نا اور اس کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے نا تو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں شر آئے, سخت حالات آئیں, کیونکہ اسی سے ہم ٹھیک ہوں گے, اسی سے ہماری وہ ہوگی. بہت سارے لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات آ گئے تو کیا ان کا بھی ایمان سلامت رہے گا یا نہیں؟ وہ دوسروں کے ایمان جگانے کی کیا بات کرتے ہیں, امت کے ایمان جگانے کی کیا بات کرتے ہیں, کیا ان کو یہ بات کا یقین ہے کہ ان کا بھی ایمان سالم رہے گا یا نہیں؟ اور وہ شر مانگتے ہیں, وہ مانگتے ہیں سخت حالات آئیں گے تو ہم جاگیں گے, تو اس سے سخت حالات آنا ہمارے لیے بڑا اچھا ہے. نہیں, کبھی شر نہ مانگو, ہمیشہ اللہ سے خیر مانگو, ہمیشہ اللہ سے کہو کہ اللہ ایسے ہی تو ہمیں سیدھے راستے پر لے آیا, اللہ سختی کے ساتھ نہ لے کر آنا, ہم تیری سختیاں نہیں سہ سکتے یا اللہ, ہم تیری سختی نہیں سہ, ہم مشکل حالات نہیں سہ سکتے. اور یہ مانگتے ہیں اور یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ سے توبہ کرنی چاہیے ہمیشہ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو, یعنی ہم یہ ہمیں جنگ ہو تو اچھا ہو, پھر ہمیں شہادت ملے گی, پھر ہمیں ایسا ہوگا, پھر ہم یہ کریں گے. نہیں, مت تمنا کرو دشمن سے ملاقات کی, یعنی جنگوں کی تمنا نہ کرو. آ جائے کوئی مشکل حالات, کوئی مصیبت ایسی آ جائے تو پھر اب اللہ کی طرف سے آ ہی گئی ہے, تو اس کے بعد پھر صبر کرو, پھر یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا, اور صبر مانگو اللہ سے. پھر تو پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بعد جو آسانیاں کرے گا نا اللہ تعالیٰ, وہ پھر اس سے بھی زیادہ ہوں گی جو پہلے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کئی سال مشکلات میں گزرے, لیکن مایوسی کہیں نہیں ہے, نہ مایوسی ہے نہ گلے شکوے ہیں. اتنا کچھ ہمارے لیے سیکھنے میں, کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی مشکلات, کوئی پریشانیاں, کوئی گھر کے حالات, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا. دیکھو یہ ہمیں آیتیں کیا بتاتی ہیں, یہ ہمیں بتاتی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ آزماتا ہے, لیکن ہر آزمائش کے بعد ایک دن حالات بدلتے ہیں. اگر انسان سیدھا رہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے نعمتوں سے نوازے گا. اور فستا جب نہ لہو, یعنی جب اللہ نے دعا قبول کرنی تو کرنی تو اسی نے, فوراً کر لی, جب کی تو اسی نے کی نا. ہم کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ گے تو پھر ہوگی, اس کے پاس جاؤ گے تو پھر ہوگی. نہیں, ایک در کو پکڑ لیا, اللہ ملے گا تو یہیں سے ملے گا, میں نے تیرا در نہیں چھوڑنا, وہیں پہ بیٹھے رہنا, اور تو ہی عطا کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے دل میں, یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نہیں ابھی مل رہا, میں تو اتنے دن سے دعا مانگ رہی, چلو آؤ آپ کسی اور در پہ چلتے. نہیں, ایمان کا امتحان ہی یہیں آتا ہے. تو یہ رحمت من عندنا, یہ رحمت بطور رحمت ہماری طرف سے, یعنی یہ اسپیشل ہماری طرف سے تھا, اسپیشلی فرام اس, سب بطور رحمت تھا. اور بخاری میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نہا رہے ہیں سبحان اللہ, اور سونے کی ٹڈیاں گر رہی ہیں ان کے اوپر, اللہ کی طرف سے دیکھے جیسے ٹڈی کے سائز کے نا سونے کے پیسز گر رہے تھے, تو ان کو جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب, میں نے اتنا کچھ آپ کو دیا, آپ ابھی بھی اکٹھا کر رہے ہیں, مطلب میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں. تو فرمانے لگے اللہ, اے میرے رب, میں تیری رحمت سے کبھی بھی نیاز نہیں ہو سکتا, یعنی مجھے تو ہر وقت ہی تیری رحمت کی ضرورت ہے, کیسے ہو کہ تو رحمت اپنی نازل کرے تو میں نہ جمع کروں؟ اللہ, میں تو کبھی غنی ہو ہی نہیں سکتا, میں ہمیشہ ہی تیری رحمتوں کا محتاج ہوں. تو دونوں حالات میں وہ جب ان کے پاس بہت کچھ تھا, بہت کچھ تھا, تب بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے اور اس کے شکر گزار تھے, اور جب نہیں تو تب بھی اللہ کے شکر گزار ہیں اور صبر کے ساتھ. اور اس وقت میں اچھا وہ ذکر للعابدین, اور اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے, جو اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں, اللہ کے غلاموں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے, بڑا ریمائنڈر ہے. کیا ریمائنڈر ہے آپ کے لیے؟
زندگی میں مشکلات آتی ہیں پھر کیا کرنا، کبھی مایوس نہیں ہونا. وہ مشکلات چاہے اگر آپ بڑے نیک بھی ہیں تب بھی ایسا نہیں ہے کہ آئے ہم تو نیک تھے اور کیوں آئی ہمارے پر مشکل. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی. اللہ کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ بزنس کر رہے ہیں، اللہ میں نے تجھے اتنی اپنی نیکی دے دی تو اب اس کے ریٹرن میں مجھے یہ کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے، مجھے تو میں نے تجھے خوش کیا اب بس تو مجھے خوش کر. ایسے لگتا ہے کوئی سودا کر رہے ہو. ہم تو سارا وقت اللہ کے آگے جھکے رہے نا، ہمارا سر سجدے میں پڑا رہے اور کوئی اور اضافی نعمت نہ بھی ملے تو ہم ایک اپنی چلتی بھی سانس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، اور اس جسم کا جس سے ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اس میں ذکر العابدین ہے، ہم سب کے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. مایوس کبھی بھی نہیں ہونا، ان سے صبر سیکھنا ہے، کیسے صبر کرتے ہیں، کیسے ان ہستیوں نے صبر کیا جو اتنی نیک تھی. ہمارے جیسے تو کسی لیول کو ہی نہیں ہے، ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ہمیں کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے در کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. اور جس نے دیا ہے دیا بھی اسی نے، اگر واپس لے لیتا ہے تو اسی کا تھا، اگر واپس بھی لے لیا تو اس کا رائٹ ہے. ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا کیوں واپس لے لیا، ہائے یہ کیوں کیا اس نے، وہ کیوں کیا اس نے. کیوں کا لفظ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا اسی صورت میں پہلے، پیچھے آیت گزری ہے نا، اس کو تو یاد ہی ہم کر لیں میرے خیال میں اس آیت کو، کیونکہ یہ آیت ہمارے لیے زندگی میں جب بھی کوئی مسئلے آتے ہیں یا کبھی ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسے کوسچنز آتے ہیں، کئی باتیں آتے ہیں، تو لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، نمبر 23 آیت. اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، تم سے سوال ہوگا. یو کین ناٹ کوسچن اللہ کیوں، بس وہ آپ نہیں پوچھ سکتے. تو ایسے کوئی بھی حالات ہو انسان اس میں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من. تو قرآن کہتا ہے کہ وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو تو کے لیے تو بشارت ہے. آزمائش تو ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی خوف سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے پیاروں کو دنیا سے اٹھا لوں گا تو اس سے تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہیں مال اسباب کی کمی دے دوں گا اس سے آزماؤں گا، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور صبر کی مثالیں کون سی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لو، کیونکہ سورہ انبیاء ہے تو سارے نبیوں کی باتیں. نبی اسماعیل علیہ السلام جب باپ لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو باپ کا تو امتحان ہے ہی ہے. آپ نے کبھی سوچا ایک چھوٹے بچے کا کتنا بڑا امتحان ہوگا یہ، کہ اس کی گردن پہ چھری چلنے لگی ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ اے ابا جان آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صبر ہی کرنے والا تھا. سبحان اللہ، ایک بچے سے آپ سوچیں، ایڈلٹ کو تو کافی چیزوں کی سمجھیں ہوتی ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام تو کافی چیزوں سے پہلے بھی گزرے ہوئے تھے، لیکن ایک بچے کا سوچ سکتے ہیں آپ کہ ساتھ چل رہا ہے کس لیے، سیر کرنے نہیں ابا لے کر جا رہے، کوئی چیز دلانے نہیں لے کے جا رہے، گردن پہ چھری چلانے لے کے جا رہے، اور بچے کو پتا ہے کہ میری گردن پہ چھری چلانے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا ہے، پھر صبر کرنا. اللہ اکبر. اور ہم سوچیں جو ہم اتنے محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ سے، مگر گردن پہ چھری چلوانے کی تو بات چھوڑیں، کبھی ہم اپنے غصے پہ چھری چلاتے، غصہ آ رہا اور میں نے اپنے غصے کو پہ چھری چلا دی، نہیں نہیں میں نے نہیں غصہ کرنا. کبھی ہم اپنی خواہشات پہ بھی کبھی اللہ کے لیے چھری چلاتے، وہ تو گردن پہ اللہ کے لیے چھری چلوا رہے ہیں، چاہے ہمیں کوئی کہہ دے نا اللہ کے لیے تم اپنا غصہ چھوڑ دو، کہتے نہیں یہ نہیں میں نے کرنا، یہ تو میں بھلا ہی نہیں سکتی، اس کا تو میں انتقام ضرور لوں گی. کیا آپ اپنی بد اخلاقی پہ چھری چلاتے ہیں کبھی، میں نے بد اخلاق نہیں ہونا، اللہ کے لیے میں نے اچھے اخلاق کرنے. اور ادریس، ادریس علیہ السلام اور ذلکفل، یہ دونوں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے. ادریس علیہ السلام کا صبر کیا تھا، یہ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے پوتے یا پڑپوتے تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے سورہ مریم میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام پہ اٹھا لیا تھا. بہت زیادہ ان کی ڈیٹیلز نہیں آتی، یہاں پہ ذکر ہے اور وہاں پہ تھا. اور ان کا زمانہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھیں، تو جتنی لمبی عمر ہوگی ظاہر ہے صبر بھی اتنا ہی کرنا پڑا ہوگا. اور ذلکفل کیسے تھے، ذلکفل کے بارے میں بھی بہت زیادہ کچھ نہیں آتا، مگر اتنی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چاہے کسی کے بارے میں تمہیں پتا ہے یا تھوڑا پتا ہے یا صرف ان کا نام پتا ہے، ایک بات سب میں تھی، سب میں، سب ہی صبر کرنے والے تھے. صبر 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 واز دا کی، کوئی پیغمبر یہ صبر کے بغیر نہیں تھا، سب صبر کرتے تھے. اب اپنے آپ کے لیے لکھیں سوال، میں کب صبر کرنے والی بنوں گی، مجھ میں کب صبر آئے گا، میں 17th پارے تک پہنچ گئی ہوں، کب آئے گا کسی کی باتوں کے اوپر، کسی کی کوئی غصہ کرے اس کے اوپر، گھر میں جو میرے چیزیں ہوتی ہیں ان میں صبر. اللہ اکبر. وادخلناہم فی رحمتنا، تو ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا. اور رحمت سے عام رحمت تو ہے ہی، اور نبوت اصل تو سب سے بڑی رحمت وہ ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو دیکھو صبر کا کتنا پیارا اللہ نے بدلہ دیا، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا. انہم من الصالحین، یقیناً وہ تھے صالح لوگوں میں سے. ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. من الصالحین اور من الصابرین، دو یہ آیا یہاں پہ، انہم ہم الصالحون بھی آ سکتا تھا، وہی تھے، بس وہی صالح لوگ تھے. من الصالحین اور من الصابرین کیا بتا رہا ہے، من تبعیزیہ، یعنی بعض کا معنی دے رہا ہے، یعنی من صالح بہت سارے ہیں اور یہ ان میں سے صالح ہیں. صبر والے بہت سارے ہوں گے، یہ ان میں سے صبر والے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ صالح ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی لوگ صبر کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صبر اب وہی بس صابر تھے یا وہی صالح تھے، اب کوئی ان کے بعد کوئی صالح آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میں اور آپ چاہیں تو ہم بھی صالحات بن سکتے ہیں، صابرات بن سکتے ہیں. وزنون اور زنون، مچھلی والے کون، یونس علیہ السلام، ان کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، اور حوت کہتے ہیں ویل، بڑی مچھلی. اب ان کا آتا ہے کہ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ نکلے غضبناک ہو کر. اور ان کی قصے کا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام بہت عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہی آ گئی تھی کہ اس قوم کا اینڈ بہت قریب ہے. اور پھر قوم نے جب حد کر دی اور ان کو یہ پیغام آ بھی چکا تھا، تو یہ نکل کھڑے ہوئے کہ نہیں اب یہ بس تم پر عذاب آ جائے گا. یہ کوئی گناہ نہیں تھا ان کا نکلنا، بس یہ ہوا تھا کہ یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت کہہ لیں یا وہی کہہ لیں نہیں آئی تھی کہ آپ نکلیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے تب نکلے تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اب آپ نکل کھڑے ہوں، کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہجرت کر سکتا. اچھا، اب یہ جو تھے یہ نکل گئے، جب نکلے اور سمندر تھا وہاں پہ، تو سمندر میں کشتی لی اور کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب سمندر میں گئی تو ڈولنے لگی، انہوں نے کہا بہت زیادہ وزن ہو گیا کشتی میں، سامان اٹھا کے پھینک دیا. پھر بھی کشتی ڈولتی جا رہی، انہوں نے کہا کہ اب تو کسی بندے کو اس میں جمپ لگانا پڑے گا پانی میں. ہم نے کہا کون لگائے، جب قرآن ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. لیکن وہ جانتے تھے یونس علیہ السلام یہ بڑے کوئی نیک سا آدمی لگ رہا ہے، نہیں چلو دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں. پھر قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر تیسری دفعہ پھر قرآن ڈالا، پھر انہیں کا نام. تو انہوں نے کہا اب تو بھائی آپ کو یہی کرنا پڑے گا. اب جب وہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل لے، لیکن اس طرح نگلنا نہ ہڈی ٹوٹے نہ جسم پہ خراش آئے، اور مچھلی ان کو نگل کے سمندر کی بیڈ آف دا سی تہ میں جا کے بیٹھ گئی. اب وہاں پہ سوچیں، امیجن کریں سمندر کے نیچے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے وہ ایک اور اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، سارے اندھیرے جمع ہو گئے. اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے پھر ظلمات کا لفظ آتا ہے اس آیت میں، کہ اندھیروں پہ اندھیرے، اندھیروں پہ ظلمت ایک ہوتا ہے، ظلمات اندھیرے. اور وہاں پہ انہوں نے سمندر کی تہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمندر کی جو کنکریاں ہیں نا وہ پتھر ہیں، ان کی تسبیح سنی انہوں نے، اور تسبیح کرنی خود بھی شروع کر دی. پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہ میں مر گیا، پھر پیر کو ہلایا تو یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں، وہیں سجدے میں گر پڑے. کہنے لگے یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے اس جگہ سجدہ کیا ہے جہاں اس سے پہلے کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو وذنون اذ ذهب مغاضبا، ذنون جب چلا گیا، نکل کھڑا ہوا اپنی قوم میں سے غصے میں، فظن ان لن نقدر علی، اور تو اس نے سمجھا کہ یہاں پہ ایک معنی کرنا کہ ہم قادر ہوں گے ہرگز نہیں اس پر، یہ کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یہاں پہ قدرت کے معنی نہیں آئے گا، تنگی کا معنی آئے گا. کیونکہ اگر کوئی پیغمبر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، یہ تو بہت اس کی شان کے، یعنی شان کے لائق نہیں ہے کسی پیغمبر کے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا اور میں بھاگ رہا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر ایسا سوچے. ہاں یہ انہوں نے سوچا ان لن نقدر علی، کہ ہم نہیں تنگی دیں گے اس کو، یعنی ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اس بات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ مطلب ہے کہ اب مجھے نکلنا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ قوم ایسی اب حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کے اوپر تو عذاب آنے ہی والا ہے. تو اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے اس بات کے اوپر، یہ مانا بنتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر قدرت ہی نہیں رکھتے، یہ تو بہت سخت بات ہے، یہ تو کوئی عام بندہ بھی نہیں سوچے گا، پیغمبر کے کہاں لائق کہ وہ یہ ایسی بات سوچے. تو اس کو صحیح سے یعنی آپ نے یہاں پہ نوٹس میں لکھنا ہے. تو اب دیکھیں یعنی قوم پر عذاب آنے سے پہلے وہ نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ابھی حکم نہیں دیا تھا تو وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اب یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان سے کوئی جو گناہ نہیں ہوا تھا، جلد بازی تھی، بس اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے تھوڑی سی بے صبری ہو گئی تھی. اب یہ کوئی ظاہر ہے کوئی ایسی بات ہم جس کو کہیں گے کہ نہیں وہ بہت کوئی بڑی بات ہوئی ہو، وہ تو نہیں ہے. تو کیا سمجھ آتی ہے اس سے کہ چھوٹی بات کے لیے بھی، کوئی چھوٹی سی نافرمانی کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے کہ پکڑ ہو سکتی. کبھی یہ نہ سوچے ان لن نقدر علی کہ ہم تو پکڑ ہی نہیں ہوگی کوئی اس کے اوپر، کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا اتنی چھوٹی سی بات. بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے تو اس کے اوپر ہی پکڑ ہو سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہے تو کسی بڑی بات پہ بھی کسی کو چاہے تو بخش دے. لیکن ہم دیکھیں چھوٹی باتوں کو تو سمجھتے خیر ہے، اس کی خیر ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو اللہ پہ ہے نا، یہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، اگر اس نے اسی بات پہ پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا. اور یہ بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کی بھی پکڑ فرما لیتا ہے. لہذا کسی کو بھی کبھی اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑی نیک ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا، میں تو بالکل ٹھیک، میں تو بڑی اچھے کام کرتی ہوں. اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کو یا نافرمانی کو چھوٹا سمجھیں، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر شر بھی اس دن تل جانا ہے اور خیر بھی. تو معمولی نہیں ہے اللہ کی جو ابھی نافرمانی, معمولی نہیں ہے. تو پکڑ آ جائے تو ذرا سی بات پہ بھی آ سکتی ہے. اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ رہ گئی جو تھوڑی سی پچھلی آیت سے تھوڑی بات تھی, اس کو کر لوں پھر آگے ہم چلتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں سبحان اللہ میرا رب کتنا قدردان ہے کہ وہ فرما رہا ہے انہم من الصالحین کل من الصابرین, ان کی کتنی تعریفیں ہیں. اب دیکھو یعنی ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جتنی بھی عبادت کر لے, جتنی بھی کچھ کر لے, اپنی جان بھی دے دے تو کم ہے, کم ہے, اس لیے کہ سب کچھ اسی کا تو دیا ہو. اس کے باوجود وہ ذرا سی قربانی دیتا ہے یا ذرا سی اللہ کی خاطر کچھ کرتا ہے نا, کیا ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, لیکن ذرا سا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے, قدردان ہے, وہ چھوٹی چیزوں کی بھی قدردانی کرتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں نا, یہ میرے صالح بندے ہیں, یہ صبر کرنے والے بندے ہیں, کوئی ایسی قدردانی نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی تعریفیں بیان کی ہیں, یہ ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان سارے پیغمبروں کی. تو ہم اکثر تعریف نہیں کرتے کسی کی, بگڑ جائے گا, اس میں تکبر آ جائے گا, اس میں ایسے ہو جائے گا, تو ہم بخل کرتے ہیں. اور ویسے تو منہ پہ کسی تعریف کرنا خوشامد کے طور پہ پسندیدہ نہیں ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے منہ پہ خاک ڈال دی جائے, اس طرح سے اس سے بھی یعنی اس سے بہتر تھا کہ اس کے منہ پہ خاک ڈال دی جائے بجائے اس کے منہ کے اوپر اس کی تعریفیں کرے, یعنی یہ خوشامد کے طور پہ تعریف کرنے کے لیے. مگر کسی کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں, اس خوشامد کے انداز میں نہیں بلکہ اس انداز میں کہ جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو, تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری نہیں آپ نے تعریف کرنی, بس اس کو نوٹ ضرور کر لیں, لیکن ویسے اس میں حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے پیارے بندوں کی. پھر دیکھیں انبیاء کرام کی جو تعریف ہو رہی ہے اس میں, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی اپنے صحابہ کرام کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما رہے ہیں, کہیں حضرت عمر کی فرما رہے ہیں, ان کی یعنی ان کی کہ بھائی جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے, حضرت عثمان کی حیا کی تعریف فرمائی, حضرت علی کی تعریف فرمائی کہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں, اور بھی صحابہ کرام کی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں. اس میں دیکھیں ان کی ایک ایسی ان کو یعنی موٹیویٹ کرنا بھی ہوتا ہے, ان کو ان کی حوصلہ ان کو دینا ہوتا ہے, مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے نیکی کا جذبہ اور بڑھے. جیسے کہ ہم جو میرا مقصد یہاں پہ یہ بات کہنے کا اس لیے ہے کہ ہم اکثر جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں نا ان کی تعریف نہیں کرتے, مثلاً کبھی بچوں کی تعریف نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کی کبھی تعریف کریں, ان کو کبھی اچھا کہہ دیں تاکہ وہ اور نیکی میں موٹیویٹ ہوں, بلکہ ہمیشہ نیگیٹو اس کے اندر ان کو ذکر کرتے ہیں, تمہیں تو نماز نہیں پڑھنی آتی, تم نے تو کتنی بری یہ پڑھی, تمہاری تو پڑھائی ایسی ہے, تم تو ایسے ہو, تم کبھی تعریف بھی کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی پرفارمنس میں بہت بہتری آئے گی. اسی طرح آپ کے شوہر ہیں, چھوٹا سا بھی کوئی کام کریں, جو چاہے ان کی ڈیوٹی ہے کرنا, مگر اگر آپ تعریف کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو جائے گا. مگر ایسے مواقع پہ ہم جا کے سب سے زیادہ بخیل ہو جاتے ہیں, نہ کہ اس سے ہم اپنے بچوں کو بھی نیکی پہ زیادہ ابھار سکتے ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا. تو آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی ایک دی تھی, یہ تزکیہ کے پوائنٹس ہیں, سمجھ لیں تربیت ہے ہماری. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو اخلاق بہتر بنانے کا کہا تھا, اب اس ہفتے کا آپ کا یہ کہ انہیں بچوں میں جن کو ہر وقت آپ خامیاں نکالتے رہتے ہیں, اب سے اس ہفتے میں آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی بات پہ بھی تعریف کریں, اس کو بھی اکنالج کریں, آپ دیکھیں گے ان کا حوصلہ بڑھے گا. جو کام آپ نے ان سے کروانا ہے اسی میں ان کی تعریف کر دیا کریں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اپنے دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ذنون جو تھے, یونس علیہ السلام جو تھے, اب وہ اندھیروں میں جا کے وہاں پہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں انہوں نے تسبیح جب سنی ہے سمندر کے جانوروں کی
اور وہاں پہ کنکریوں کی تسبیح جب سنی ہے تو انہوں نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دی ہے. تو فنادا, اب یہاں پہ نادا جب آیا نا تو یہ سارا بیچ میں ڈیٹیل نہیں کوئی آئی, بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو پوائنٹ ان کا, جیسے ہم دعاؤں کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں تو جو پوائنٹ ہے کہ کیا دعا کی تھی یونس علیہ السلام نے, تو پکارا اس نے فی ظلمات, اندھیروں میں. کون سے اندھیروں میں پکارا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے ہیں, بیچ والی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ نہیں کوئی الہ مگر تو, تو تو پاک ہے اور ظالم تو میں ہی ہوں, بے شک میں ہی ہوں ظالموں میں سے. اب اس میں کوئی بات کہی گئی ہے, کچھ مانگا گیا؟ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال, اللہ یہاں پہ بڑا اندھیرا ہے, اللہ میں نے ایسا کیا کر دیا, میں تو اتنا کام کرتا رہا ہوں اور میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں, اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اللہ نہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اور جس کو ہم مانا سمجھے بغیر وہ گٹھلیوں پہ گٹھلیاں پھینکے جاتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کے پاس مچھلی کے پیٹ میں کون سی گٹھلیاں تھیں جو ان کو پتا تھا 125,000 دفعہ پڑھوں گا تو یہ کلمہ ادا ہوگا اور یہ بات مانی جائے گی؟ واللہ عالم انہوں نے ایک دفعہ پڑھا, 10 دفعہ پڑھا, 4 دفعہ پڑھا, کتنی دفعہ پڑھا, مگر یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کلمات کہے. اور جب یہ کلمات کہے تو سن کے فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ, یہ آواز تو بہت دور کی اور بہت کمزور ہے, کس کی آواز ہے, ہم تو نہیں پہچان سکے. جواب ملا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے, اس نے میری نافرمانی کی, میں نے اسے مچھلی کے پیٹ کے قید خانے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا پروردگار ان کے نیک اعمال تو دن رات ہر وقت چڑھتے ہی رہتے تھے, اللہ ان کی سفارش قبول فرما لے. تو اللہ نے سفارش قبول فرمائی, مچھلی کو حکم دیا اور کنارے پہ اس نے اگل دیا. تو یعنی جو ان کی دعا تھی نا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھومنے لگے. جب انسان کوئی ذکر کرتا ہے نا تو وہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح عرش کے گرد گھومتے ہیں. تو جب یہ ان کے کلمات جو تھے جب گھومنے لگے, فرشتے کہنے لگے اللہ بڑی دور کی آواز ہے, لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے, نہیں فیملیئر آواز ہے مگر آواز بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے, جن کی دعائیں تیرے پاس مقبول تھی. اے اللہ جیسے وہ آرام کے وقت, یا اللہ جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا, تو اس مصیبت کے وقت اس پہ رحم فرما. مصیبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو تو اس نے ان کو اگل دیا. پھر یعنی جب آپ خوشی کے وقت میں, عافیت کے وقت میں, جب آپ کے سب چیز ٹھیک چل رہی ہے, اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب غم کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو یاد رکھتا ہے. اور آپ اس میں دیکھیں دعا کے, جو اس دعا کے اوپر غور کریں نا, تو اس دعا کے اندر مانگا کچھ نہیں گیا. کیا ہیں دو چیزیں؟ نمبر ون اللہ تعالیٰ کی تعریف, اس کی صفات بیان کی گئی. نمبر ٹو اپنی کمزوری کا اعتراف کیا گیا. بس یہ ہے یہ دعا, کہ یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرما لے اور جو مانگا جائے وہ عطا کرے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر, یا یہ دعا ایسی ہے. تو اس میں لا الہ الا انت اور پہلے توحید کا بیان ہے, اور افضل الذکر بھی یہی ہے نا لا الہ الا اللہ. اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے, انت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یونس علیہ السلام ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ بے شک میں اندھیروں کے نیچے پڑا ہوں, لیکن اللہ تو مجھ سے دور نہیں. اللہ ڈائریکٹ سیکنڈ پرسن میں. ایک ہوتی نا جیسے میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کو کہوں آپ کیسی ہیں, آپ وہ تو اس وقت اس سے انسان بات کر رہا تھا نا جو سامنے ہو, جس کو انسان پریزنٹ سمجھتا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ کیسی ہے, تو اس کا مطلب وہ تھرڈ پرسن میں بات ہے, وہ کہیں اس کا مطلب دور ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو اللہ میں جتنی بھی نیچے جا چکا ہوں, مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوں, لیکن اللہ تو قریب ہی ہے. سبحان اللہ. اور پھر سبحانکا, تو پاک ہے اللہ, تو پاک ہے ہر عیب سے, ہر کمزوری سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ہی ظالم ہوں, میں ہی کمزوریوں سے بھر رہا ہوں, اللہ میرے سے تو غلطی ہوگی, میں تو انسان ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ دعاؤں کا، یہ دعا جو آیت کریمہ ہے، اس کو لے کر لوگ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے گھر، آیت کریمہ کا ختم ہے، وہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، ہماری مشکل یہ ہے، ہمارا پریشانی یہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، آیت کریمہ یہ پڑھیں اور مشکل ہماری دور ہو جائے. یہ کتنی نادانی کی بات ہے، آپ خود سوچیں. یونس علیہ السلام نے کوئی اور لوگوں کو تو نہیں پڑھوائی. اصل بات ہوتی ہے انسان کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، خود یہ کہے انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ میں نے صحیح نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ کچن میں کام کر رہے ہیں کہ آج میں نے آیت کریمہ کا گھر میں ختم کرایا ہوا. تو دیکھیں بات کو ہم سمجھا کریں نا. ہم تو ان کو جنتر منتر لے کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہے، تو بس وہ کوئی بھی آ کے پڑھ لے، بس 1.25 لاکھ ختم کرنا ہے، وہ بھی اپنے سر سے اتار رہی ہوتی ہیں کہ کب ہم ختم کریں اور جائیں. تو وہ تو کہہ رہی ہیں انی کنت من الظالمین، جو آئی ہیں عورتیں وہ کہہ رہی ہیں اللہ ہم ظالموں میں سے، اس سے آپ کی مشکل کیسے آسان ہوگی. اس لیے سمجھ اسی لیے علم ضروری ہے نا. علم نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے یہی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس میں اپنی کم آئے گی، اپنی حقارت، اپنے آپ کو نیچا کرنا، اپنی عاجزی دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک کے کہے اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، مان لے، اعتراف کر لے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان کہے اللہ میں نے تو اتنے نیکیاں کی تھیں، میرا تو یہ تھا، میں نے تو یہ، تو نے مجھے، یہ نہیں پسندیدہ. آدم علیہ السلام کی دعا بھی آپ دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا ہے اس میں بھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا، اپنی عاجزی، اپنے آپ کو نیچا کیا. اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں، ساری توجہ اپنی ضرورت پہ لگا دیتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، حالانکہ زیادہ توجہ اپنی حاجت، اپنی حاجت بھی آپ مانگیں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ توجہ اللہ کی عظمت بیان کرنے میں اور اپنی کمزوری بیان کرنے میں ہونی چاہیے. جیسے انبیاء کی دعاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ چیزیں نہیں مانگ رہے کہ اللہ یہ دے، یہ کر، یہ کر، ایسے کر، اس طرح کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس طرح سے نکال دے، مچھلی کا منہ کھل جائے، پھر ایسے ہو جائے، پھر پورا پروسیس اللہ کو نہیں بتا رہے. اللہ کو پتا ہے تمہاری حاجت کیا ہے، اللہ کو پتا ہے تمہاری حاجت پوری کیسے کرنی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس طرح پوری کروں گا تو تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ کو خود بھی نہ پتا ہو کہ جس پروسیس سے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، مجھے فلانے ڈاکٹر کی اللہ اپوائنٹمنٹ مل جائے، بس مل جائے، دعا کریں بس مل جائے، آپ کو کیا پتا اس ڈاکٹر کے پاس جانا آپ کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں. اللہ کو پتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے آپ کی حاجت پوری کرے. تو اللہ تعالی سے زیادہ توجہ یہ اس بات پہ دیں کہ یا کہ اللہ کی عظمت اس کے اندر آئے، اور دوسری میں اپنی آپ کو نیچا کروں اللہ کے آگے، اپنی غلطی بیان کروں اللہ کے آگے، اپنی عاجزی بیان کروں اللہ کے آگے، اور اس میں یہ زیادہ اس میں بہتری ہے آپ کے لیے. اور پھر دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو بھی میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ تو کر دے، یہ اس طرح سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ کے اس میں آئے. لیکن ان چیزوں کو ہم بھول کے نہ دعائیں کریں کہ یہ ہمیں بھول ہی جائے کہ ہم نے اللہ کی عظمت اس کی پاکی بیان کرنی ہے، یا اس کی بڑائیاں بیان کرنی ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے. پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، اور اس کو اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ تینوں کام استغفار کرنے سے ہوتے ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کہیں اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میرا یہ غم دور کر دے، اللہ، تو استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ سے بجائے دوسروں کو کہنے کے خود اس چیز کے اوپر غور کریں کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. گناہوں کے دیکھیں انسان کے پر اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان گناہوں کی معافی مانگنے پہ زیادہ توجہ کرے. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے اس کی بھی دعا قبول کر لی. کہیں پہ یہ آیا کہ فلانے کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، فلانے کی نہیں ہم نے دعا قبول کی؟ نہیں، سب کی سنی جاتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا وہ عام انسان ہو. ہم یہ سوچتے ہیں مجھ گناہ گار کی کہاں سنی جائے گی، حالانکہ یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. یہ بہتان ہے اللہ پہ، یہ بہتان ہے اللہ پہ. اگر آپ یہ بات کہتے نا، ہم گناہگاروں کی کہاں سنی جاتی ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرماتا ہے مجھے پکار، میں تیری پکار کو قبول کرتا ہوں. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا نبیوں مجھے پکارو، ولیوں مجھے پکارو، فلانوں مجھے نہیں، میرے پیاروں مجھے پکارو، نہیں. جو تمہارا رب ہے، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، جس کا وہ رب ہے نا، وہ اس کو پکارے. جس کا وہ رب ہے، کس کا نہیں ہے، سب کا ہے. ہم سب، اللہ تو ہمارا رب ہے، بس چاہے ہم کتنے ہی گناہگار ہیں. اچھا ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، اگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جیسے کوئی اسکول وغیرہ میں پرنسپل کا بچہ ہے، یا بڑی ٹیچروں کا، ہیڈ مسٹریس کے بچے ہیں، تو وہ بڑے ایک اس میں مان میں رہتے تھے، جی ہم پرنسپل کے بچے ہیں. اچھا وہ پرنسپل چاہے کوئی بھی رولز لگائے گی، ان بچوں پہ بھی وہ لگیں گے جو ان کے بچے ہوں گے، لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس، یعنی ان کی ایک الگ ہی شان ہوتی تھی، ظاہر ہے ان کا ایک الگ ہی مان ہوتا تھا کہ پرنسپل جو ہے ہماری امی ہیں. تو یہی ہمارا حال ہے. اے رب، تو رب کائنات ہے، ساری کائنات تیرے قبضے میں ہے، تیری مٹھی میں ہے، زمین و آسمان اور جنت اور جہنم، اور تو مالک یوم دین بھی ہے، اور رب العالمین بھی ہے، اور تو بہت بڑا ہے، لیکن مجھے یہ بڑا مان ہے کہ تو میرا رب ہے. بس مجھے یہ مان ہے کہ تو میرا رب ہے. جیسے اس بچے کو یہ مان ہے نا کہ یہ میری ماں جو ہے وہ پرنسپل ہے، اس طرح مجھے یہ مان ہے کہ میرا رب وہ ہے جو رب العالمین ہے. تو پھر اس سے ہم نے دور جانا اور اس کو چھوڑ کے کہیں اور مانگنا، اور اس کے بعد اس سے مانگ کے سوچنا کہ یہاں سے نہیں ملے گا، نا بس تو میرا رب ہے. تو وہ نیک کی بھی بد کی بھی، وہ اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی. شیطان نے جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے اتنی، تو اس کو بھی یہ پتا تھا کہ مانگنا ہے تو میں نے اسی سے مانگنا ہے، اسی نے دینی ہے. کیا ہمارا اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور مانگیں جا کے، جبکہ وہ ہر جگہ فرماتا ہے فاستجب نہ لہو. ایسا نہیں ہوا کہ کچھ، ظاہر بحث کہتے ہیں 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایوب علیہ السلام کتنے سالوں تک بیماری میں رہے. تو ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب ہی ان کو سجھایا، انہوں نے یہ کلمات بولے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، یہ دعا کی اللہ نے ان کو نجات دے دی. وہ اللہ کو پتہ ہے کس وقت اس نے قبول کرنی ہے، وہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہی میں نے آرڈر دیا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے فون کیا اور یہ ڈیلیوری والا پیزا یہاں پہ ڈیلیور کر جاؤ، اسی وقت وہ پیزا لے کے ہمارے گھر پہنچ گئے. تو میرا آرڈر تھا اور میں نے وہ فون پہ آرڈر دیا اور وہ آ جانا چاہیے. یہ نہیں، آپ اللہ کو کوئی آرڈر نہیں دے رہے، آپ تو اللہ تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، آج ہی ہو اس میں بس. تو وہ رب ہے جو اس بات پہ ناراض ہوتا ہے اگر آپ نہ مانگے، تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. ابو جہل نے، حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی کعبہ کا کپڑا پکڑ کے اللہ سے ہی دعا کی تھی. کافر کو بھی پتا ہے کہ اللہ سے ہی مانگنا، اور کافر بھی سمندروں میں جاتے تھے تو پھر اللہ کو یہ خدا کو ہی پکارتے تھے، ہے نا قرآن میں. تو پھر مجھے اور آپ کو نہیں بھروسہ کہ جتنی مرضی سخت مشکل آ جائے، لینا میں نے اللہ تجھ سے ہی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے. کس غم سے؟ دیکھے کتنے بڑے غم میں تھے وہ. ایک تو وہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہونا تو ایک غم تھا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس بات کا غم کتنا ہے، وہ کتنا بڑا غم ہوگا. کیونکہ مچھلی والوں، وہ کشتی والوں نے کہا تھا کوئی غلام ایسا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا، تو یہ ہماری کشتی ڈول رہی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. آج بھی اندھیروں سے کوئی نکلنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی میں ایک کے اوپر ایک اندھیرا ہے، ایک کے اوپر ایک اندھیرا. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرے پہ اندھیرا، کہیں اولاد کے مسئلے، کہیں رزق کے مسئلے، کہیں ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پریشانی، کہیں اور مقدمے، کہیں کچھ کہیں کچھ، ایک پہ ایک اندھیرا، ایک پہ ایک اندھیرا، اس میں بھی کیا کہنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں. مشکلات جتنی بھی آ جائیں، اندھیرے جتنے بھی ہوں، اللہ ہم نے تجھ سے مانگنا ہے اور تیرے ہی در سے لینا ہے، اور ہم نے ہٹنا نہیں ہے، ہم نے اسی در سے چمٹے رہنا ہے، چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے، کیونکہ صرف تو قادر ہے کہ تو ہماری مشکلیں آسان کرے اور تو ہماری دعاؤں کو سنے. اور اس پہ میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر دنیا میں گزر رہا ہے، خاص طور پہ اللہ سیریا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ان کی مشکلات کو آسان کر دے، اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جائے، اللہ تو ان کی مدد فرما. ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو کر سکتا ہے. اللہ ایک کے اوپر ایک مشکل ہے، ایک ایک مشکل ہے، ساری دنیا میں مسلمان اس وقت ذلیل ہے. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دلدل سے نکال لے، ان ذلتوں سے نکال لے. اللہ ہمیں بھی دکھا کہ اسلام کا عروج کیا ہوتا ہے، ہمیں ہماری زندگیوں میں دکھا. یا اللہ ان ہماری ماؤں پہ، بہنوں پہ، بیٹیوں پہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما. اللہ تیری نبی کی امت ہے یہ، جن کے لیے نبی رویا، یا اللہ تو ان پہ رحم فرما. بے شک انا کنا من الظالمین، ہم ہی ظالموں میں سے. اللہ اللہ تو رحم فرما، تو ہی نجات دے گا. اور اسی طرح اللہ نجات دیتا ہے ایمان والوں کو. ہر دفعہ جب ایمان والا اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں، مگر اللہ ان بادلوں کو چھانٹ دیتا ہے اور روشنی نکل آتی ہے. اللہ ہم تجھ سے مایوس نہیں ہے، تھوڑے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے. اللہ اب ہم سے نہیں دیکھا جاتا یہ، تو مدد فرما. اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے. وہ زکریہ اذ نادا ربہ، اور زکریہ علیہ السلام جب اس نے پکارا اپنے رب کو، کتنا عرصہ زکریہ علیہ السلام بھی دیکھے بے اولاد رہے تھے، پھر جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا فرمایا؟ ربی لا تذرنی فردن، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. کیونکہ وہ دیکھیں ان کا کنبہ قبیلہ بڑا تھا لیکن اولاد نہیں تھی، اور دین کے آگے لے کے چلنے والا ان کو کوئی، دین کے معاملے میں کوئی وارث نہیں تھا. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ مریم میں، اور فرمایا اللہ لیکن وہ انت خیر الوارثین، اصل وارث تو اللہ تو ہی ہے جو بہترین وارث ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ میرا بیٹا ہوگا تو میرا وارث بنے تو یہ، اللہ اصل وارث جو بہترین وارث ہے وہ تو ہی ہے. ہاں انسان کی کمزوری ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے اولاد کی، کہ مگر جو وارث ہے، اگر بیٹا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اصل وارث تو ہی ہے. اور یہ بھی دعا بہت پیاری ہے، کسی کو اولاد چاہیے ہو تو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، اس میں بیٹا بھی مانگ لیا اور نیک بیٹا بھی مانگ لیا، اور جو جسمانی طور پہ صحیح سالم ہو وہ بیٹا بھی مانگ لیا، کیونکہ سالے میں سب کچھ ہی آ گئے. انبیاء کی دعائیں نا بڑی جامع ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے. تو یہ نہیں کہ اللہ میرا بیٹا نہیں ہوگا تو میرا سہارا کون بنے گا، میرا خیال بڑھاپے میں کون رکھے گا. نہیں، اللہ اصل سہارا تو دے رہا ہی ہے، وارث تو ہی ہے، اولاد ہو یا نہ ہو. بھروسہ اولاد پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ تجھ پہ ہے. فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بھی دعا سن لی. اللہ تو دعاؤں کا سننے والا، اللہ تو ہماری بھی دعا سن لے. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، اور یحییٰ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا یحییٰ علیہ السلام کا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اہم بات ہے, یہ بات تو ہمیں پہلے پتا ہے زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو گزری تھی, لیکن یہ بات ہونا کہ ان کی بیوی کو صحیح کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی بیوی سے اولاد عطا فرمائی جو بانج بھی تھی, جس نے ساری زندگی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی, اولاد پیدا کرنے کی قابل نہیں تھی, دوسری بہت ضعیف تھی, انہی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو زیادہ خواہش اولاد کی ہوتی ہے نا, وہ عورت میں ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور بیوی سے بھی یا کہیں اور زکریا علیہ السلام کسی جوان سے شادی کرتے تو اس کے سے بھی ہو سکتی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اسی کو فکس کر دیا, اسی بیوی کو صحیح کر دیا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے بنجر کو آباد کر دے, انتہائی یعنی مرنے کے قریب انسان کو زندگی دے دے. آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ نہیں تھی ایمان لے کر آئیں اور نہیں, مگر یہ تو ایمان والی بیوی تھی, یہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی بیوی تھی, یہ ان پہ ایمان لے کر آئی تھی, لیکن پوری زندگی میں ہمیں یہ نہیں ان کے ملتا کہ انہوں نے کہا ہو میرا کیا قصور ہو گیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, ساری دنیا کو اولاد ہوتی ہے میرے ہی نہیں اولاد ہوئی. ہاں اولاد جیسی چیز جو ہر نیک بد ہر ایک کے پاس ہی ہے, تو میں ہی کیوں رہ گئی کہ جس کے حالانکہ میں تو ایمان بھی لے کر آئی ہوں پھر بھی نہیں مجھے اولاد ہوئی. خود کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں, نبی کی بیوی ہیں اور نبی کا کتنا بڑا مقام ہے, اللہ میں نبی کی بیوی ہو کے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور میں ایمان بھی لے کر آئی ہوں تب بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, صبر کرتی رہی ہیں, اور اللہ نے پھر اسی بیوی سے پھر عطا کیا, یہ اس بیوی کے لیے بھی تو کتنی بڑے آنر کی بات ہے نا. اور یہ سوچیں کہ اس طرح سے پھر ساری زندگی گزار دینا اور کوئی شکوا نہ کرنا, یہ کتنی بڑی بات ہے, تو پھر اللہ نے نوازا ہی نا پھر, ورنہ سوچیں ایسی عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو خود ہی پتا بھی ہو کہ میرے اندر یہ ایک بات ہے میں نہیں پیدا کر سکتی اور اسی میں بڑھاپا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹھیک کر دیا, ان کو بھی صحیح کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اس عورت پہ انعام تھا. ٹھیک ہے, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ جو سارے کے سارے ہیں نا, انہم کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے, سب زکریا علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, داوود, سلیمان, سب ان کی کیا تعریف ہے, کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ سب کے سب دوڑنے والے تھے, جلدی کرنے والے تھے نیکیوں میں, کیونکہ دوڑ لگاتے تھے. اس کا مطلب انبیاء سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکی کرتے ہیں, وہ سابقون الاولون ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا ابھی سوچیں گے, ابھی ہم پوچھیں گے, ابھی ہم تحقیق کریں گے تو پھر ہم کریں گے, نہیں, فوراً نیکی میں دوڑ لگاتے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو پیغمبروں کے فالوور ہیں, کہ کوئی اچھی بات پتا چلے, اللہ کا حکم پتا چلے, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پتا چلے, اس میں کیا کریں, فوراً اس کو کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ بہانے ہیں یہاں کے وہاں کے, نہیں, فوراً کریں. اس لیے کہ اگر انسان کے سامنے ایک دفعہ حکم آئے اور وہ نہ اس کو کرے, تو اگلی دفعہ جب حکم آئے گا نا تو کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر بھی ٹال دے, پھر بھی نہ کرے, مشکل تو ہو گیا لیکن پھر بھی کر سکتا تھا, پھر بھی نہیں کیا, پھر اگلی دفعہ پھر اس کے سامنے حکم آئے گا, پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس طرح کرتے کرتے جب بار بار اللہ کا حکم سامنے آئے, بار بار اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہے, بار بار موقع آ رہا ہے, بار بار اللہ سنوا رہا ہے, پھر بھی نہیں انسان کرتا, تو توفیق چھن جاتی ہے, پھر وہ پکار ہی نہیں سکتا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. واقعی آپ اپنے آپ میں دیکھیں, ایسا ہوتا نہیں ہے کیا کہ وہی چیزیں پھر اتنی مشکل ہو جاتی ہیں, پہلی دفعہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم کہتے نہیں کر لیں, پھر اس کے بعد ہم نے نہیں کیا, کوئی بہانے کر لیے, تو مشکل نہیں ہوتا گیا. اور بعض دفعہ ہم خام خواہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں, اچھا کر لیں گے, نہ اچھا کر لیں گے, تب کر لوں گی, اب کر لوں گی, شادی ہوگی تب کروں گی, یہ بچے ہو گئے تب کروں گی, بچے بڑے ہو گئے تب کروں گی, فلانا کروں گی فلانا کروں گی, کرتے 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 زندگی گزر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لیتا ہے. بعض دفعہ زندگی وفا نہیں کرتی، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دیکھیں مجھ سے اخوان یوسف نے کیا تھا نا کہ ہم معافی مانگ لیں گے، بعد میں کر کے معافی مانگ لیں گے. دیکھیں وہ بھی اس معافی کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر اچھا کر لوں گی، اچھا یہ بس ایک دفعہ یہ کام کر لوں، پھر اس کے بعد پھر معافی مانگ لوں گی. وہ ڈیلے کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو پہلی دفعہ جب آپ کو بات سمجھ آئے اور اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا نا، تو مان جایا کریں، یو سارے ہونا فل خیرات، کر لیں اس کو. اللہ کا حکم ہے جب سامنے آ گیا، پھر کیا چیز روک رہی ہے؟ نبی کا فرمان سامنے آ گیا، پھر کیوں تاخیر ہے؟ یا تو پھر زندگی نہیں رہے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ توفیق ہی چھین لے. تو دیکھو انبیاء کرام ایسا نہیں کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ میں تو نبی ہوں، میں تو جب مرضی کر لوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا نبی کے لیے کہ نبی کیا فرماتے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں، میں سب سے پہلے ماننے والا ہو جاؤں. تو ایک تو سب سے پہلے بڑھ کے عمل کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے عمل کرتے تھے. یعنی یسارعون میں دوڑنا بھی اور آپس میں مقابلہ بھی کرنا، بھاگتے تھے نیکیوں میں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیکیوں میں، جلدی بھی کرتے تھے اور تیزی کرتے تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، دل چاہتا ہے نا اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ کی محبت کے ہم قابل بن جائیں، ہاں، اور ہماری دعائیں بھی سنی جائیں، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، تو وہ جو ان کی صفات ہیں وہ تو ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی نا. کیا تھے وہ؟ صبر کرنے والے تھے. کیا کیسے تھے وہ؟ صالح تھے. وہ کیسے تھے؟ وہ نیکیوں میں دوڑنے والے تھے. نیکی کا جو کوئی کام سامنے آئے کل پہ نہ چھوڑیں، ہاں، اس کو کر ڈالیں. اتنی بڑی پوسٹ ہوتے ہوئے بھی کیسے تھے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ پکارتے تھے ہم کو، دعائیں ہم سے کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، شوق بھی ہوتا تھا، لیکن خوف بھی تھا. دیکھیں کتنی عاجزی ہے، خوف بھی ہوتا تھا ان کو، ہاں، ایسے نہیں تھا کہ بے خوف ہو کے کریں، ہاں بس یہ تو میری سنی جائے گی، بس میں ابھی کہوں گا اور ابھی دیکھو کیسے میری سنی جاتی ہے اور کیسے میری وہ ہوتی ہیں. ہم آج کہتے ہیں یہ سارے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی تھے، سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی جو تھے وہ اللہ کو پکارتے تھے. یدعونا، نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پکارتے تھے، کسی نبی نے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہی نہیں. سارے نبی صرف اللہ کے در کے سوالی تھے، اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ مانگتے تھے، یعنی نہ ڈر ہو کے کام نہیں کرتے تھے. نہ ڈر ہونا جو ہے نا پیغمبروں میں نہیں تھا کہ ہم تو پیغمبر ہیں تو ہمیں کس بات کا ڈر ہو. ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. خوف کس چیز سے؟ اپنے گناہوں سے، اللہ کے عذابوں سے. اور اللہ کے عذابوں سے تو کبھی کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پہ چلا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ان کو کس بات کا ڈر تھا؟ وہ تو پیغمبر تھے، ان کو تو بخشے بخشائے تھے، ان کو کیوں ڈرنے کی ضرورت تھی؟ پھر بھی فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ جو جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ پھر ڈرتا ہے. ڈرتا گناہوں سے بھی ڈرتا ہے، عذابوں سے بھی ڈرتا ہے، اس بات کا بھی ڈرتا ہے اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے اللہ جس میں تیری ناراضگی ہو، میں تجھے ناراض نہ کہیں کر دوں. یہ بھی تو ایک ڈر ہوتا ہے نا. وکانوا لنا خاشعین، اور وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے. کتنے عاجز اللہ کے بندے تھے. اللہ کو عاجزی پسند ہے اپنے بندوں سے، تکبر نہیں کہ میں بڑی چیز ہو گئی ہوں اور میں یہ کرتی ہوں اور میں وہ کرتی ہوں اور میں بڑی پہنچی ہوئی ہوں. اللہ پتہ نہیں کدھر لوگ پہنچ جاتے ہیں جو کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں بہت، اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اپنے لیے کہ میں پہنچا ہوں وہ بہت؟ کس کو پتا ہے کیا کس مقام پہ ہے وہ اس وقت اللہ کی نظر میں؟ یہ بھی تو چیز انسان کو اور جھکا دیتی ہے اور ڈر اندر آتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس وقت تو میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ کیا میں اس وقت تیرے ہاں کس جگہ پہ ہوں گی. یہ کبھی نہیں سوچ آتی. اور جتنا جتنا کوئی اللہ کو زیادہ جانتا ہے اتنی اس کے اندر عاجزی آتی جاتی ہے، وہ جھکتا ہی جاتا ہے، جھکتا ہی جاتا ہے، وہ اس کے اندر تکبر نہیں آتا. پتہ نہیں تکبر تو میرے خیال انہیں میں آ سکتا ہے جو اللہ کو نہیں جانتے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ جھکتا جاتا ہے، اور پیغمبر اس کی مثال ہے. ان کے اندر کتنی عاجزی تھی، حالانکہ اگر وہ نیکی کے اوپر کہیں تکبر کرنا ہوتا تو پھر تو ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ ان سے زیادہ کون نیک تھے. ہمارے یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان کے پیر دبا رہے ہیں، ان کے آگے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، ان کے آگے رکوع کرتے ہوئے پیچھے کو جا رہے ہیں. یہ جی ہمارے منہ ہیں، وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، لو میرے ہاتھ چوم لو، اور پتہ نہیں جیسے تم سارے تو بہت وہ ہو اور میں بہت بڑی چیز ہوں. وہ کیا کس کا مقام ہے اللہ کے ہاں؟ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والے کا زیادہ بڑا مقام ہو، کون کیا جانتا ہے. اور پھر اللہ کی پیاری بندی کا ذکر، واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، وہ کون ہے؟ حضرت مریم. ان کے نام یہاں پہ نہیں آیا، کیوں؟ نمبر ون ریزن، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. دوسری وجہ کیا ہے کہ یہاں سارے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا یہاں پہ. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے جو فرسٹ ان کی کوالٹی بیان کی گئی وہ کیا ہے، کہ انہوں نے اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. ینگ ایج میں تھیں اور اکیلی وہاں پہ رہتی تھیں، اور باپ بھی سر پہ نہیں تھا، لیکن کس طرح اپنی حیا کو لے کے چلنے والی تھی. آج کی ساری عورتوں لڑکیوں کے لیے حضرت مریم کی مثال بہترین ہے، وہ رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو اس کا مطلب سب سے بڑی کوالٹی کسی عورت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عزت پہ حرف آئے، دھبا لگے عزت پہ. فنفخ نہ فیحا میں روحی نہ، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح کو، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، یعنی ان کو حمل ٹھہرا. لیکن یہ بھی نہیں یہاں پہ کہا گیا، بلکہ بس اشارتاً کہ ان کو اس ان میں اپنی روح پھونکی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ویسے تو پھونک ماری تھی، مگر نسبت کیونکہ اللہ کے حکم سے دی جا کیا گیا تھا یہ کام، اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہم نے روح پھونکی. اور دوسری یہ ان کو شرف دینے کے لیے، مرتبے کے لیے، ان کے لیے عزت بخشنے کے لیے کہا گیا ہم نے روح پھونکی. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنایا ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے، ایک نشانی بن گیا کہ اللہ چاہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کے بغیر ہی کلمہ کن سے جو چاہے کر ڈالے.